إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ویسے جو لوگ صرف آج آئے ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ یہ سلسلہ آلریڈی پچھلے ہفتے شروع ہو چکا ہے لیکن چونکہ کئی لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی اس لیے پچھلے درس میں جو باتیں ہوئی تھیں نئے سرے سے پھر سے ان کا اعادہ آج کے درس میں کیا جائے گا۔ اس کورس میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں، پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کیا ہیں۔ ہمارے کورس کا عنوان ہے فقہ کے بعض اصول۔ فقہ کے بعض اصول یا بعض فقہی اصطلاحات، ان قریب دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہے، فقہ کے بعض اصول یا بعض فقہی اصطلاحات۔ بعض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بن بعض۔ بعض کا مطلب کیا ہے؟ بعض، کچھ۔ بعض کا مطلب ہوتا ہے کچھ، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی چلتا ہے۔ فقہ، فقہ ہے یا فقہ ہے، ہاں دیکھیے، ٹھیک ہے، ان کو عربی نہیں آتے بول رہے ہیں، دونوں فوٹو ایک جیسے دکھ رہے ہیں۔ جن کو عربی نہیں آتی ہے ان کے لیے اگلے ہفتے سے منگل کے دن کورس نیا شروع ہونے والا، ایک دم نیا کورس ہے۔ جن کو لکھنا نہیں آتا ہے، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے، جو پہلی مرتبہ کے کورس میں یہ یقین کر چکے ہیں کہ اپنا کام نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر سے ایک کورس شروع ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ عربی کا، میرے نبی کی زبان، بہت محبت نبی سے، عربی سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں ذہب اذہب 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 نہ، یہ اپنا کام نہیں، کہاں غلط جگہ آ گئے ہم لوگ، بھاگ جاتے ہیں، ایسے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے جن کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، ان کے لیے ایک کورس ہے جو منگل کو شروع ہوگا انشاءاللہ، اور جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے اور تھوڑا بہت عربی بھی آتی، بہت تھوڑی آتی ہے، ان کے لیے بدھ کو کورس شروع ہوگا۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ دونوں میں شریک ہو تو یہ سب سے سمجھدار آدمی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مجھ کو آتا ہے ان کو ایکچولی نہیں آتا ہے، اس لیے علمی ترقی کا پہلا قاعدہ یہ ہے कि आदमी ये अस्यूम करके चले, ये बात मान के चले मेरे को नहीं आता है। जो आदमी ये सोच के चले कि मुझको नहीं आता है, वाकई उसी को आता है। अगर पहले से हम ये समझें मुझको आता है, तो ये इल्म के तनज़ुल के लिए पहली सीढ़ी है। इसीलिए इन्हें हमेशा हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम सोच नहीं आता हम, जो थोड़ा बहुत आता है उसमें भी कितना पक्का है, वो भी भूल जाते हैं, वो भी गलती करते हैं, बाज़ औक़ात उसको भी सही से नहीं समझे हुए होते हैं। तो तजस्सुस आदमी का ख़त्म नहीं होना चाहिए। इल्मी मौत कब आती है? अच्छा, इल्मी मौत तब आती है जब आदमी में इल्म की प्यास नहीं रहती है। आदमी में हमेशा इल्म की तलब का जज्बा होना चाहिए। बहरहाल, तो ये क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे? फिका या फिकहा या फुकहा, क्या पढ़ेंगे इसको? फिक। हा जो है एकदम आप असल में लफ्ज है ये फिकहुन, और इसको कैसा बोलेंगे हदीस में, ये क्या है? रावी फिका है, फिका। समझ में आ रहा है? अब आपको समझ में आएगा कि दोनों भी सुनने एक जैसी आ रहे हैं। तो था इसको पढ़ते हैं फिक, फिका, और ये पढ़ेंगे फिक, फिक। तो हम जो पढ़ने वाले हैं ये हदीस की फील्ड में होता है और ये फिक की फील्ड में होता है, फिका की फील्ड में। तो उसको पढ़ना कैसा है? फिका नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको? फीका फीका लगेगा आपको ये सब सीखना, लेकिन ये फिक है, फिक। तो बहरहाल हम क्या करेंगे, फिक के बाज उसूल। फिक क्या है? गहरी समझ। किस चीज की? दीन की गहरी समझ को फिक कहते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। हदीस के अल्फाज क्या हैं? मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ इरादा करता है अल्लाह भलाई का, युफक्किहु उसको गहरी समझ देता है, फिद्दीन दीन में। सिंपल। तो यहां पर ये जो लफ्ज आया है युफक्किहु, तो इसमें लफ्ज बना हुआ है फिक, कि जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसको अल्लाह ताला क्या देता है? पेट्रोडॉलर, माल जमाल, उसको दीन की गहरी समझ अता फरमाता है। ये मालूम हुआ कि दीन में गहरी समझ का मिलना इंसान को दुनियावी चीज़ों के मिलने से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि दुनियावी चीज़ों पर जन्नत जहन्नम का फैसला होता है नहीं। दुनियावी चीज़ों से एक आदमी के पास पैसा आ गया, अब उसको मालूम पड़ेगा हक क्या है बातिल क्या है, लेकिन उसके पास अगर दीन की गहरी समझ आ जाए अब उसको समझने लगेगा सही क्या है और गलत क्या है। तो ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ यह है कि इंसान को हक और बातिल का फ़र्क समझ में आए, इसलिए कि दुनिया इतनी कंफ्यूजिंग है और हक और बातिल के एतबार से इतना मामला पेचीदा लगता है बाज़ औक़ात कि कई लोग गुमराह हो जाते हैं, कई लोग हक की तलब के बावजूद गुमराह हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास तलब है लेकिन उनके पास सही सलीका नहीं है फ़र्क करने का। हक उनके पास आके सामने से गुजर जाता है, पहचान नहीं पाते हैं। बात हक के रूप में आता है उसको गले लगा लेते हैं। तो ये वजह है कि एक आदमी गुमराह हो जाता है। तो ये बात जो है हदीस में आई है कि अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसको दीन में गहरी समझ अता फरमाता है। तो मालूम हुआ। अब ये बात बताइए कि इस हदीस की रोशनी में एक बात सामने आती है कि फिक्र अच्छा है या बुरा है? हाँ, अच्छा है, अच्छा है। तो फिक्र एक अच्छी चीज़ है। कौन सा फिक्र? अगर एक आदमी मिसाल के तौर पर आपसे कहे कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، ایمان والے کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نماز میں سکون اختیار کرتے ہیں، اور کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے نماز میں سکون ہونا چاہیے، لہذا آپ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور التحیات سے اٹھ کے جو رفع الیدین کرتے ہو یہ سکون کے خلاف ہے۔ تو کیا یہ فقہ ہے؟ کیا یہ سمجھ صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ تو ایسی سمجھ جو اپنی طرف سے آدمی بنا لے، جو واقعی دلائل سے ٹکراتا ہو، تو ایسی سمجھ کا اسلام میں اعتبار ہے؟ نہیں ہے۔ تو کیا ہم سرے سے فقہ کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، سرے سے ہم فقہ کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آج فقہ کے نام پر بہت سارے مسئلے مسائل جو لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، جو دلیلوں سے ٹکراتے ہیں، کیا ہم اس کو فقہ مانتے ہیں؟ کیا اس کو معتبر فقہ مانتے ہیں؟ ہم اس فقہ کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ایسے مسائل جو قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں ہمارے نزدیک وہ قابل اعتبار نہیں، دلیل نہیں۔ لیکن فی نفس ہی فقہ کا ہم انکار کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ اچھی چیز ہے، دین کی سمجھ اچھی چیز ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم آؤٹ رائٹ فقہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیا؟ نہیں۔ ہم کس فقہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ جو قرآن و سنت سے ٹکرائے، جو اس کے مطابق ہو، تو اس کو ہم تسلیم کرتے کہ نہیں؟ کوئی آدمی کہے کہ یعنی براؤن شوگر حرام ہے، بولے براؤن شوگر قرآن میں کدھر ہے، حدیث میں بھی نہیں، تو ہم نہیں مانتے اس کو، حلال ہے، بول سکتے ہیں؟ نہیں، یہ فقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت میں نشہ آور چیزوں کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام۔ اور چونکہ یہ ایسی چیز ہے جس میں نشہ ہے، اس لیے یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام، چاہے اس کا نام قرآن و سنت میں موجود نہ ہو۔ تو یہ کیسے معلوم پڑا؟ یہ فقہ کی وجہ سے معلوم پڑا کہ یہ استنباط کیا، شراب کی طرح یہ ہے، شراب میں نشہ ہے، اس میں بھی نشہ ہے، لہذا یہ بھی حرام ہونی پڑے گی۔ تو اس کا نام نہ آنے کے باوجود ایک نئے دور میں نئی بات سامنے آئی، پچھلی دلیلوں سے اس کا فیصلہ کیا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ فقہ ہے، سمجھا؟ تو بہرحال قرآن میں ایک آیت ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی اس میں آیت نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی، امتحان میں جانے کے وقت سب پڑھتے اس کو، رب اشرح لی، یا بیان والے پڑھتے ہیں بہت سارے، اب کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت کے لیے گئے، اللہ نے بھیجا ان کو، تو اس وقت میں انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ اب دیکھیں دعا کیا ہے، ربی، اے میرے رب، رب اشرح لی صدری، اشرح شرح کا مطلب، اسی لیے آپ دیکھیں میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیجیے اچھے سے۔ یہ درس بڑا پیارا ہے، اس میں کوئی ٹائم بجٹ نہیں ہوتا ہے، چلتے رہو، یہ اچھا لگتا ہے مجھ کو، سب سے اچھا درس یہ لگتا ہے، ورنہ باقی دروس میں پھندا رہتا ہے کہ گھڑی دیکھتے رہو، اور اس میں باقی آدمی یعنی ضمناً باتیں جو آتی ہیں اس کو سمجھا نہیں پاتا ہے، اور ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت میں سمجھایا جائے۔ رب اشرح لی sadri wayassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. آگے بھی ہے اس کے, لیکن اتنا ٹھیک ہے, اب اتنا پکڑ کے چلتے ہیں. ربی, اے میرے رب, ابھی عربی کا سبق تھوڑا شروع کرتے ہیں. اب ربی اشرح, کھول دے, پھیلا دے. شرح, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بخاری کی شرح کیا ہے, فتح الباری. اس حدیث کی شرح کیا ہے, تو شرح کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کو پھیلانا, اس کو ایکسپلین کرنا, ایکسپلینیشن جس کو ہم کہتے ہیں, تشریح, اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے. رب اشرح لی, اے میرے رب میرے لیے کھول دے, پھیلا دے. کیا صدری, صدر سینے کو کہتے ہیں, میرے سینے کو میرے لیے کھول دے. جو تنگی محسوس ہو رہی ہے اللہ اس ذمہ داری کے سلسلے میں, اس تنگی کو تو ختم کر دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, يَسِّرْ آسان کرنا, اور آسان کر دے میرے لیے. امری, امر معاملہ, میرے معاملے کو, میری ذمہ داری کو میرے لیے کیا کر دے. تو آسانی مانگی اللہ سے, آسانی کی دعا کی اللہ سے, اللہ میرا معاملہ آسان کر دے, میری ذمہ داری کا بوجھ میرے لیے آسان کر دے, میں ذمہ داری نبھا پاؤں, میرے لیے اس میں آسانی پیدا کر. وحلل, کھول دے. اقدتن, اقدہ گرہ, ناٹ گانٹ. وحلل اقدتن من لسانی, میری زبان سے جو گرہ لگی ہوئی ہے اس گرہ کو کھول دے. یفقہو, یہاں پر یفقہون نہیں ہے, یفقہو ہے تاکہ وہ سمجھیں. یفقہو اس سے جڑا ہوا ہے, تاکہ وہ سمجھیں. قولی, قول میرا, میرے قول کو. ای 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 یہ جو آتا ہے میرے کے لیے آتا ہے. صدری یعنی میرا صدر, میرا سینہ. امری یعنی میرا معاملہ. لسانی یعنی میری زبان. قولی یعنی, آ رہی ہے آپ کو عربی؟ بہت اچھی بات ہے, تو بہت جلدی سیکھ رہے ہیں آپ لوگ, سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت سمپل ہے. اب آپ کو بولنا ہو کہ میری کتاب, تو کیسے بولیں گے آپ؟ یہ کہ آپ تو مجتہد ہو گئے. اور گھر بولنا ہو میرا گھر, تو بیٹھی. تو بہرحال یہ ساری چیزیں یہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے, کہیں کہیں الفاظ میں فرق بھی واقع ہوتا ہے. بہرحال اتنا تو اچھا سمجھ میں آپ نے کو, میرا بولنا ایزی ہو گیا. مال, میرا مال بولنا ہو تو مالی, آپ وہ مالی سوچو گے باغ والا, مالی میرا مال. بہرحال تو اس طرح سے اس میں لفظ ایک آیا ہے, یفقہو قولی, تاکہ وہ میرے قول کو سمجھیں. یہ بھی فقہ سے جڑا ہوا لفظ ہے, اس میں بھی سمجھنے کے معنی پائے جاتے ہیں. تو فقہ کے معنی کیا ہیں؟ سمجھ. لیکن جب ہم دین کے خاص چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, دین میں مسئلے مسائل کے سلسلے میں جب بات کرتے ہیں, تو اس میں دین کی گہری سمجھ کے لیے آتا ہے. دین کی گہری سمجھ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ. سمجھا اتنا؟ فقہ کی تعریف کیا ہے, اور اس سے پہلے یہ کہ فقہ کی تعریف پہلے دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے, اصول فقہ دیکھیں گے. ہم بنیادی طور پر فقہ کے معنی سمجھ کے ہیں, اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ دین سے. حدیث میں کیا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. معلوم ہے فقہ دین میں ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے, صحیح ہے؟ ایک آدمی کو دین کی گہری سمجھ ملنا, تو یہاں یہ بتائیے کہ فقہ کا تعلق مسئلے مسائل سے ہوتا ہے یا عقیدے سے ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بولیں گے منگل والا ہی اچھا دکھتا ہے اپنے کو. سوچنے میں خرچہ نہیں آتا ہے, عقیدے سے آتا ہے یا مسئلے مسائل سے آتا ہے یا دونوں سے آتا ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ دونوں سے ہوتا ہے. کیوں؟ عقیدے میں بھی مسئلے ہیں اور مسئلے میں بھی عقیدہ ہے. عقیدے میں مسئلے, صحیح بات ہے. آپ اقبال گیلانی کی کتاب دیکھیں یا علماء کی دوسری کتابیں دیکھیں, اس میں مسئلہ اور بعض اوقات عقیدے کا بھی مسئلہ. مسئلہ کا مطلب کیا ہے؟ سوال. تو سوال آپ کس بارے میں پوچھتے ہیں؟ خالی فقہ کے پوچھتے ہیں کہ حلال حرام, عقیدے کا بھی تو پوچھتے نا. تو مسئلہ اس کو کہا جا سکتا ہے. لیکن جو ہمارے یہاں پر جو دو تقسیم ہوئی ہے, ایک عقائد اور ایک اعمال, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور تجارت کے اصول, نکاح, طلاق اور اس کے علاوہ لین دین, جائیداد, یہ سارے عقائد کے مسائل ہیں. کیا یہ عقائد ہے نا کہ نہیں ہے؟ پہلے تو بولو یہ عقائد ہے کہ نہیں ہے. کیا یہ عقائد ہیں؟ عقائد نہیں ہیں. یہ عقائد اعتقادی مسائل نہیں ہیں, یہ عملی مسائل ہیں. ان میں عمل کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آخرت کا دن, قیامت کا دن, اس میں کیا ہونے والا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ سارے کون سے معاملات مسائل ہیں؟ عقائد کے مسائل ہیں. تو فقہ کا تعلق عقائد کے معاملات سے ہے یا اعمال کے معاملات سے؟ کیسے؟ آپ کے دل میں آئے تو کچھ بھی بولو گے آپ. دونوں سے کیسے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ گھر پہ چھوڑ کے آیا, ایسا بول سکتے آپ؟ دلیل ہے لیکن گھر پہ چھوڑ کے آیا. آپ کو معلوم ہے, ابھی آپ بولے سب, ابھی آپ سب لوگ بولے ہو دلیل اس کی. ہاں دیکھیے, بعض اوقات معلوم ہوتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا ہے کہ معلوم ہے. سمجھا؟ نہیں معلوم. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. دین میں عقائد آتے ہیں اعمال, تو فقہ میں دونوں آئیں گے, ایک آئے گا. تو آپ کو نہیں معلوم یہ؟ معلوم لیکن نہیں معلوم کہ معلوم. ٹھیک ہے, تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ فقہ کا تعلق عقائد سے بھی ہوتا ہے اور اعمال سے بھی ہوتا ہے. لیکن بعد کے دور میں ایسا ہو گیا کہ, اسی لیے بعض علماء نے کیا کہا ہے کہ واقعی فقہ کا لفظ استعمال کرنا جو لائق ہے وہ عقیدہ کے لیے ہے, اس لیے کہ اصل سمجھ یہی ہے. اصل سمجھ دین میں کیا ہے؟ توحید کا سمجھنا اور آخرت کا سمجھنا وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں جو زندگی کی, دین کی اہم ترین چیزیں ہیں, اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے. ورنہ آدمی توحید کی بجائے شرک پر جیے اور نمازیں پڑھتا رہے, اس نے کیا سمجھا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل فقہ جو ہے یہ کس کا ہے؟ یہ تو عقیدے میں. اس لیے بعض علماء نے کہا الفقہ الاکبر یہ توحید ہے. توحید کیا ہے؟ الفقہ الاکبر ہے, سب سے بڑا فقہ توحید ہے. اور آپ کو دلائل سمجھنے پڑتے ہیں نا اس میں. عقیدے میں دلائل سمجھنے نہیں پڑتے ہیں, عقیدے میں آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ واقعی کیا بات ہے, اس کا کیا مطلب ہے. تو عقیدے کی جو آیتیں ہیں, جیسے آپ مثال کے طور پر, آپ اس کو مثال سے سمجھو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء, اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں, جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. بندوں پہ کون خرچ کرتا ہے رزق؟ اللہ رب العالمین. اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے بندوں پر خرچ کرتا ہے. اب ایک آدمی اس سے یہ مطلب لے کہ اچھا اللہ کو بھی ہاتھ ہے تو اللہ کے ہاتھ ہماری طرح ہوں گے، تو کیا صحیح سمجھے؟ لیکن اس آیت کے ساتھ ایک آدمی نے دوسری آیت جوڑی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، تو کہا کہ ہاں اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے بندوں پر، لیکن اللہ کے ہاتھ بندوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی طرح کچھ نہیں ہے. تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ آیت پڑھتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم بندے کی شہرک سے قریب ہیں. اس کو غلط طور پر سمجھتے اور یہ اس سے دلیل لیتے ہیں، اللہ ہر جگہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. آیت کو غلط طور سے سمجھتے ہیں اور کہتے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. تو اس نے اس آیت کو کیا کیا؟ غلط سمجھا، اور اس کے نتیجے میں عقیدہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ فقہ کا تعلق اگر واقعی دیکھا جائے تو نہ صرف اعمال سے ہے، بلکہ فقہ کا تعلق عقیدے سے بھی ہے. زیادہ لائق ہے کہ عقیدے سے اس کو جوڑا جائے. اس کی ایک اور دلیل یہ ہے، ایک تو دلیل کیا ملی آپ کو؟ فقہ کا تعلق عقیدے سے بھی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ من یرید اللہ بہ، تو دین کی سمجھ دیتا ہے، تو دین میں ایمان بھی آتا ہے اور کیا عمل آتا ہے، اور ایمان نہیں آتا دین میں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ نے کہا تم کو وہی دین دیا جو نوح کو دیا، تو شریعتوں کا فرق ہوا لیکن دین ایک ہی ہے سب نبیوں کا، عقائد سب کے سیم ہیں. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ فقہ میں عقیدہ بھی آتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہوا. دوسری بات، یہ جو آیت لکھی تھی میں نے یہاں پر، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو انہوں نے جو دعا کی کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ، یہاں جو فقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے سمجھنے کے اعتبار سے، وہ عقیدے کی بات اس میں تھی کہ نہیں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کیا دعوت لے کر گئے تھے؟ عمل کی، نماز ایسی پڑھو، فرعون کے پاس ایسا گئے تھے، یا توحید سمجھانے کے لیے گئے تھے؟ تو ان کی دعوت میں زیادہ اہم کیا تھی؟ اگرچہ دوسرے اعمال بھی تھے لیکن کیا اس میں عقائد نہیں تھے؟ تو وہ پوری بات سمجھنے کی دعا انہوں نے کی تھی کہ اے اللہ مجھ کو بولنے کی توفیق دے کہ وہ میری بات کو سمجھیں. یعنی معلوم ہوا فقہ کا تعلق نہ صرف عمل سے ہے بلکہ عقیدے سے بھی ہے. اتنی بنیادی بات سمجھی. بعد کے دور میں ایسا ہوا کہ علماء نے دو فیلڈ بتائیں کہ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے فقہ. اس سے ہم کو اعتراض ہیں؟ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پرابلم اس میں نہیں ہے. اصطلاحی اعتبار سے اگر اس طرح سے تعلیم کی آسانی کے لیے کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی آدمی کہتا ہے کہ فقہ کا تعلق قطعاً عقیدے سے نہیں ہے، تو کیا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ لیکن فقہ کے معاملات معظم حصہ اس کا کس سے ہے؟ مسائل سے ہے. عام طور سے اس کا ڈسکشن کس سلسلے میں ہوتا ہے؟ مسئلے مسائل جس کو ہم کہتے ہیں، نماز کیسا پڑھنا یا عملی مسائل سے. سمجھ میں آیا؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ ٹھیک ہے. اس اعتبار سے بعض علماء نے بعد کے دور میں فقہ کی جب تعریف کی، ڈیفینیشن، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فقہ کیا ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ فقہ یہ ہے کیا؟ معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بأدلتها التفصیلیہ. کیا ہے یہ؟ یہ فقہ ہے. تو بہت بھاری دکھ رہا آپ بولیں گے. شریعت کے عملی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ معلوم کرنا، شریعت کے عملی احکام کو ان کی تفصیلی دلیلوں کے ساتھ معلوم کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں. اس میں کتنی چیزیں ہیں؟ شریعت کے احکام، عملی احکام، دلائل, لیکن کیسے دلائل؟ تفصیلی دلائل. ان سے کیا کرنا؟ معلوم کرنا یا ان کی معرفت, معرفت الاحکام الشرعیہ, شریعت کے احکام کی معرفت. کیسے احکام؟ عقائد والے عملی احکام, بادلتها التفصیلیہ, اور اس کی تفصیلی دلیلوں کے ساتھ. کون سمجھائے گا اس کو؟ آپ بولے پہلے ہم کو سمجھاؤ, ابھی تک کہ قفل کھلا نہیں ہے. آپ ہتھوڑی لگا رہے ہیں اس کے اوپر لیکن کھل رہا نہیں ہو. لیکن کوئی بھی چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتی ہے, ایسا رہتا کہ نہیں؟ سائیکل آپ پہلے دن چلائے تو ایک دم چلا کے ایک دم زور سے, اچھی بائک گیئر والی کار, شروع میں وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے. لیکن اس مرحلے میں اگر اس کو آدمی چھوڑ دے تو زندگی بھر مشکل رہتی ہے, لیکن اس مرحلے میں لگا رہے آدمی کام پہ تو وہ چیز دھیرے دھیرے آسان ہوتی. پھر آدمی گاڑی چلاتا ہے, بات کرتے کرتے کب گیئر بدل رہا, کب بریک مار رہا, کب ایکسیلیٹر دبا رہا, اس کو بھی نہیں سمجھتا ہے, آٹومیٹک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو عادی ہونا چاہیے ایک چیز کا, ڈر کے بھاگنا نہیں چاہیے. بہرحال معرفہ, معرفت کا مطلب کیا ہے؟ پہچان. الاحکام حکم کی جمع ہے. حکم, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ فرض ہے, یہ مستحب ہے, یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ احکام ہیں. تو دین کے جو احکام ہیں ان کی معرفت, کون سے؟ شریعت کے احکام. اس میں دنیاوی احکام نکل جاتے ہیں. دنیاوی احکام, دیکھیے احکام تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں شرعی, ایک ہوتے ہیں عقلی, ایک ہوتے ہیں عادی. احکام کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ تین طرح کے. کون کون سے؟ تھوڑی دیر سو بھی گئے تو چلے گا. شرعی, عقلی اور عادی. کیسے؟ شرعی احکام, مثلا کوئی آپ سے پوچھے کہ جیسے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو, ربا کو حرام کیا. یہ کون سا حکم ہے؟ شرعی حکم ہے. صحیح ہے, یہ شرعی حکم ہے. تو شریعت میں نماز پانچ وقت کی کیا ہے؟ کون سا حکم ہے؟ یہ شرعی حکم ہے. تو یہ شرعی احکام ہوتے ہیں. یا اسی طرح سے آپ عقیدے کی بھی مسائل اس میں شامل کر سکتے ہیں, کہ توحید کے معاملات ہیں, کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرے جانتے بوجھتے بغیر کسی مجبوری کے, تو ایسا آدمی کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے, جانتے بوجھتے اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار کرے, کیا ہو جائے گا؟ وہ اسلام سے خارج. یہ شرعی حکم ہے اس کے اوپر, ایسے آدمی کو مرتد کہتے ہیں. تو عقیدے کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور عبادات وغیرہ کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کی طرح کسی اور کو سمجھے دل میں, جانتے بوجھتے اللہ کے برابر دل میں کسی کو تسلیم کرے, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ایسے کئی احکام ہیں. جو کیا ہے, کون سے احکام ہیں؟ یہ شرعی, چاہے وہ عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو. دوسرے احکام ہیں عقلی. عقلی احکام کیسے؟ مثلا اب اس کو سمجھیے, کل ہمیشہ جز سے بڑا ہوتا ہے. ایک روٹی آپ نے بنائی, آدھی روٹی پوری روٹی سے چھوٹی ہوگی کیا بڑی؟ بڑی ہوگی کہ چھوٹی؟ بڑی ہوگی نا, نہیں. ہمیشہ آدھی روٹی پوری روٹی سے چھوٹی ہوگی کیا بڑی ہوگی؟ یہ کون سا حکم ہے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے روٹی کے ٹکڑے کیے اور آدھی روٹی جو اصل روٹی تھی اس سے بڑی ہو گئی؟ بڑی ہوتی ہے کبھی ایسی؟ نہیں ہوتی ایسی. یہ اور بات ہے کہ آپ آٹا اگر گوندھ کے آپ واپس سے بڑا کرو اس کو, وہ اور بات ہے. لیکن آپ نے روٹی توڑی, کاغذ ہے مثلا آپ کے پاس, جو کاغذ ہے आप उसको फाड़ के दो टुकड़े करो, तो हर टुकड़ा मेन टुकड़े से बड़ा होता है कि छोटा होता है? हमेशा ऐसे ही होगा। समझ में आ रहा है? ये कौन से शरीर हुकुम है? हलाल हराम फर्ज नफल, ये क्या है? आदमी इसको समझ लेता है, ऐसा ऐसा ही होता है। एक चीज एक ही वक्त में गैर मुतहर्रिक भी हो और मुतहर्रिक भी हो, ऐसा होता? रुकी हुई भी है और हरकत में भी है, होता क्या ऐसा? एक वक्त में दोनों भी, स्टैटिक भी है और एक्शन में भी हरकत में भी, ऐसा हो सकता है? तो ये हो ही नहीं सकता। तो ये बातें कौन सी हैं? अकल से मुतालिक है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज जो है यानी अकल से, बात चीजें आधी होती हैं। आधी कैसे? मसलन आप समझते हैं कि धूप में गर्मी होती है और साए में ठंडक होती है, ये आप समझते हैं। आप धूप से अगर साए में चले जाएं तो आपको ठंडक महसूस होती है, ये क्या है? शरीय हुक्म है, कुरान में आया, हदीस में, ऐसा कुछ है कि इस पे फर्ज और नफल का मामला है? कुछ नहीं, ये आदि है। आदि कैसे मालूम होता है? आपको तजर्बे से मालूम होता है। समझ में आया कि बदन अगर गर्म हो तो इस बात की अलामत होती कि इसको बुखार है। आप पहचानते कि नहीं पहचानते? बच्चे को क्या देखते आप? देखते यार इसका बदन गर्म है तो इसको क्या हो सकता है? मैक्सिमम चांसेस है कि इसको क्या होगा? बुखार होगा। तो ये क्या, कौन से उमूर हैं? ये उमूर आदि उमूर में से है, ये आदि है। तो उमूर तीन किस्म के होते हैं, एक होते हैं शरी उमूर, दूसरे होते हैं अकली और तीसरे होते हैं आदि। तो यहां पर हम किस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं? हम इसमें बोलेंगे क्या धूप कैसी होती है, सूरज कैसा होता है, चांद कैसे, उस बारे में हमको बात नहीं करना है। ना अकली उमूर पे हम बात करेंगे कि एक और एक तीन होते हैं, बोलेंगे हम यहां पे। कोई आदमी बोलता है इसको एक और एक कितने होते हैं? दो ही होते हैं। तो ये हिसाब के उमूर हैं, ये मैथमेटिक्स के उमूर हैं। तो यहां पर जो तारीफ है इसकी, मारिफतुल अहकाम शरईया, शरई अहकाम की मारिफत। तो फिक्ह में कौन से अहकाम आएंगे? बाकी सब हम लोग देखेंगे, चांद के बारे में, सूरज के बारे में, हिसाब के बारे में वगैरह वगैरह हम नहीं देखेंगे। हम सिर्फ देखेंगे शरीयत के अहकाम। अल अमलिया, अमली अहकाम, इससे अकीदे के अहकाम हम इसमें लेंगे। वो हम अलग अकायद की किताबें उलमा ने अलग से लिखी और बाद के दौर में फिक्ह की किताबें अलग से लिखी गई। कभी कभी इसमें वो बात आ जाती है, उसमें ये बात आ जाती है, लेकिन लोगों की सहूलत के लिए उलमा ने क्या किया, अकायद की किताब अलग रखी और अहकाम की या मसाइल की किताबें या फिक्ह की किताबें अलग रखी। हदीस की किताबों में भी दो तरह की किताबें आपको मिलेंगी। एक वो किताबें जिसमें दोनों जमा हो जाते हैं और एक वो किताबें जिनमें दोनों अलग हो जाते हैं। मिसाल दे सकते हैं आप? अहले हदीस, हाँ जाम है मसलन सही अल-बुखारी। आपको पहली बुखारी किताब मालूम? बुखारी सही अल-बुखारी कैसी किताब है जिसमें अकीदा भी आता है और उसमें फिक्ह भी आता है। समझ में आ रहा है? लोग बोलते हैं अहले हदीस की फिक्ह की किताब किधर है? अब सही बुखारी आपको दिख रही नहीं? ये लो, उसमें इमाम अल-बुखारी बदउल वही, शुरू में वही कैसे शुरू हुई, फिर उसके बाद में किताबुल ईमान है। तो ईमान किस सिलसिले में है? यह अकीदे का है या फिक्ह का है? अकीदा है, तो अकीदे से शुरू किया। उसके बाद किताबुल इल्म वगैरह जो भी हैं, ये सारी चीज़ें, फिर उसमें वुदू आएगा, उसके अंदर यानी गुस्ल आएगा, फिर नमाज आएगी, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। तो ऐसी या आखिर में उसके आप देखेंगे कि अहादीसुल अंबिया, या इसी तरह से उसमें किताबुत तौहीद है आखिरी, तो किताबुत तौहीद भी है बुखारी में। तो ऐसी किताब जिसमें अकीदा भी आता है और उसमें फिक्ह भी आता है, उसको जामे कहते हैं। ऐसी किताब तिर्मिदी भी है, अबू दाऊद में भी है, उसमें किताबुस सुन्ना है, उसमें अकायद भी उन्होंने जिक्र किए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और बाज़ किताबें हैं जैसे मिसाल के तौर पर सुनन अन्नसाई है, इसमें क्या है? सुनन अन्नसाई में یا دوسری کتابوں میں جیسے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، ایسی کتابیں ہیں جس میں صرف کیا ہوتے ہیں معطا، مثال کے طور پر اس میں صرف کیا ہوتے ہیں احکام ہوتے ہیں، تو دو طرح کی کتابیں ہوتی ہیں. تو بہرحال ہم جو فقہ سے متعلق باتیں دیکھیں گے وہ اس میں صرف عملی احکام کے بارے میں ہم دیکھیں گے. تو معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ، آخری حصہ اس کا کیا ہے؟ بأدلتها التفصیلیہ، ادلہ ادلہ کیا مطلب اس کا؟ ادلہ کیا ہے؟ یہ کچھ تو رہیں گا آپ لوگ بول رہے ہیں. ادلہ کس کی جمع ہے؟ دلائل کی یا دلیل کی؟ اور دلائل کس کی جمع ہے؟ دلیل کی جمع، اس کو آپ دلائل بھی بول سکتے ہیں اور ادلہ بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دلیل کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کتنا ستاتے علماء کو دلیل، تو دلیل کا مطلب کیا ہے؟ ایویڈنس. لغت میں دلیل، دلیل کو دلیل کیوں بولتے ہیں؟ دلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصول. دلیل، دلیل، ہاں رہبر، دلیل، ہاں راستہ دکھانے، دکھانا ہے، دکھانے والا دونوں، یا تیسرا بھی کچھ تو بھی ہے، راستہ دکھانے والا. دلیل کا مطلب ہوتا ہے رہبر یا علامت. وجعلنا الشمس علیہ دلیلا، تو سورج کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے. تو جو چیز کسی چیز کی علامت ہو یا رہبر ہو، آپ راستے میں دیکھیے جائیں گے تو آپ کو ملے گا یہ دلیل ہے، یہ راستہ آپ کو بتائے گا. ہادی بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن دلیل بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو راستہ بتانے والا یا کسی چیز کے اوپر گواہ کی طرح یا اس کے لیے ایک علامت، نشانی، اس کو دیکھ کے سمجھا جائے، کوئی چیز اس سے جڑی ہوئی ہو، تو ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل. تو تفصیل کس کو کہتے ہیں؟ بعض اوقات الفاظ ہم اتنے زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کا میننگ ہی معلوم نہیں ہوتا ہے. تفصیل چاہیے، اس کو تفصیل بولتے ہیں. تفصیل کس کو بولتے ہیں؟ کھول کر بیان کرنا. کچھ لوگوں کو نہیں سمجھے گا. ہاں وضاحت. تفصیل کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ بہت معلوم ہے. یوم الفصل. کیا کریں گے آپ وہاں جا کے؟ فصل کاٹیں گے. فصل کیوں بولتے ہیں اس کو؟ فصل آپ بولتے کتنا فاصلہ ہے؟ ڈسٹنس، الگ ہونے کے اعتبار سے لفظ ہے. تو فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، الگ کرنا. فصل یعنی الگ الگ. یوم الفصل اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ اس دن اچھے اور برے کیا کر دیے جائیں گے؟ الگ. تو اچھے اور برے، صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فرق کرنا، یا چیزوں کو ان کی کیٹیگری کے اعتبار سے الگ الگ کرنا، تو اس اعتبار سے کیا کہتے ہیں اس کو؟ تفصیل. تفصیل پھیلانا، الگ الگ کرنا، ڈیٹیل جس کو ہم بولتے ہیں. تو تفصیل اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو واقعی تفصیل کیا ہے؟ الگ الگ فصلا سے فصلناہ تفصیلا قرآن میں آیا ہے. تو چیزوں کو الگ الگ کرنا اور ان کو پھیلانا اور اس طرح سے ڈیٹیل ان کی کرنا, ایک ساتھ سب جڑے ہوئے ہوں تو اس کو پھیلا دینا, اس کو تفصیل کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر بہت لمبا کرنا اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ وہ تفصیل سے سمجھایا سر دکھ رہا ہے, اتنا ایک بات کو اتنا لمبا کیے یہاں پہ, تو یہ تفصیل اس کو بھی بولتے ہیں, ڈیٹیل کو جس کو ہم بولیں گے. تو اس کا الٹا, اس کا بالعکس کیا ہے؟ اختصار اور تفصیل. تو معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بادلتہا التفصیلیہ, تفصیلی دلائل. تفصیل کے بالعکس استعمال ہوتا ہے اجمال اور تفصیل. اب اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے, دو چیزیں ہیں. ابھی میں دو جملے بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کر دیا. اب آپ اس کے بعد کیا نتیجہ لوگے؟ تجارت کر سکتے ہیں وہ حلال ہے, اور ربا لے سکتے ہیں دے سکتے ہیں نہیں, وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے ربا ہی کو حرام کیا, تو لینا دینا دونوں حرام ہو جائے گا, تو ربا کیا ہو گئی؟ حرام. تو کیا ایگزیکٹ مسئلے میں ایگزیکٹ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ یہ اجمال ہے. سود کے بارے میں آپ سے پوچھے, آپ یہ دلیل دے دیے تو اس میں اجمال ہے کچھ؟ سود حرام آپ بول دیے, دلیل میں آپ نے کہا وحرم الربا, ربا حرام, تو کیا ایگزیکٹ دلیل نہیں ہے؟ یہ ایگزیکٹ دلیل ہے. لیکن اب آپ کسی چیز کے بارے میں یہ آپ کو کہنا ہے کہ جس بات سے اللہ کے نبی, جس بات کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں, اس کا نہ کرنا گناہ ہے, اس کا کرنا لازم ہے. یہ تفصیلی بات ہے یا اجمالی ہے؟ کیوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک بات ہے کہ سود لینا دینا کیا ہے؟ گناہ ہے. دلیل وحرم الربا, صاف ستھری دلیل ہے اس کے لیے, لہذا یہ حرام ہے. تو حرام کا لینا دینا سب کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اور یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اس سے رکنا لازم ہے, نہیں رکتا ہے تو گناہگار ہوگا. یہ تفصیلی بات ہے یا اجمالی ہے؟ اجمالی ہے. کیوں اجمالی ہے؟ اس لیے کہ اس میں پرٹیکولر کسی چیز کا نام نہیں آ رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو فقہ میں یہ آتا ہے, اصول الفقہ میں وہ آتا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی فقہ میں تفصیلی دلائل آتے ہیں, لیکن اصول الفقہ میں اجمالی باتیں آتی ہیں کہ اگر رسول نے حکم دیا لازم, منع کیا حرام, تو یہ جو باتیں آتی ہیں وہ اصول الفقہ میں آتی ہیں, کیونکہ وہ اصول ہیں, وہ کسی بھی چیز پر فٹ ہو سکتے ہیں, ان میں کسی ایک چیز کا نام نہیں ہوتا ہے, وہ ایک جنرل رول ہوتے ہیں. لیکن فقہ میں کیا ہوتا ہے؟ فقہ میں مختلف مسائل ہوتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تجارت, کسی پرٹیکولر مسئلے کے بارے میں دلیل ہوتی ہے, صحیح ہے, غلط ہے, حلال ہے, حرام ہے, اس دلیل کے ساتھ اس مسئلے کو جاننے کا نام فقہ ہے. سمجھا نہیں نا؟ کسی بھی چیز کے بارے میں وہ جائز ہے, ناجائز ہے, صحیح ہے, غلط ہے, اس کا دین میں کیا مقام ہے, اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے قرآن و سنت کی, اس دلیل سے وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے, اس دلیل کے ساتھ اس بات کو جاننے کا نام فقہ ہے. سمجھا؟ جیسے میں نے ایک مثال دی, یعنی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، کتب علیکم الصیام، اللہ نے کیا کہا، تم پر روزے لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے، تو اس سے کیا ہو گئے روزے، تو اب یہ حج کے بارے میں دلیل لگے گی، زکات کے بارے میں دلیل استعمال، کتب علیکم الصیام، نہ جاؤ حج کو، بول سکتے آپ سامنے والے کو بہت بارش کو دواخانے میں لے جاؤ میں حج کو جاتا، کیونکہ تو دلیل کس چیز کی دے رہا ہے، روزے کی، اور ثابت کیا کر رہا ہے، تو یہ دلیل اس جگہ ہی فٹ ہوتی ہے، کسی ایک چیز پر فٹ ہوتی ہے اور اگزیکٹلی اسی چیز کے بارے میں، سمجھ میں آ رہا ہے، تو تفصیلی دلیل کے ساتھ میں، ایگزیکٹ دلیل کے ساتھ میں کسی بات کو جاننے کا نام فقہ ہے، اگر وہ دلیل نہ ہو، ایک آدمی کا نماز فرض ہے بس، تو کیا اس کی بات صحیح ہے، نہیں ہے، یعنی نماز فرض نہیں ہوئی اس کی، نماز تو فرض ہے ہی ہے، بات بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ فقہ ہے، اس کے پاس دلیل نہیں، اس لیے اس کو فقہ نہیں کہا جائے گا، یہ تقلید ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کسی کے بولنے سے اس کو لے کے چل رہا ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، تو کسی بھی چیز کے بارے میں اس چیز کی دلیل کے ساتھ میں اس چیز کا حکم معلوم کرنا، مثال کے طور پر مسواک کرنا کیا ہے، سنت ہے، کیا فرض ہے، سنت ہے، اس کی دلیل ہے کوئی، ہے لیکن ہم بتائیں گے نہیں، سیکرٹ فارمولا ہے اس کا ایک، کیا دلیل ہے، بالکل صحیح، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاح، بخاری وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا، تنگی کا، تکلیف کا ڈر نہیں ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، حکم دیے، دیتا، کیوں نہیں دیے، کیا تکلیف ہوگی، مسواک میں کچھ پوائزن ہے، کیا ہے، بار بار نہیں، ہر کب حکم دیتا کہ کب کرو، تو یہ تنگی ان کے لیے ہو جائے گی، وہ ہر نماز کے وقت کر پائیں گے، اور نہیں کر پائے تو کیا ہو جائے گا، لہذا میں حکم ان کو، لیکن وہ چیز اہم ہے ثابت ہوئی، کیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، جب بھی گھر میں آتے پہلی چیز کیا کرتے تھے، مسواک، رات میں اٹھتے تھے سب سے پہلی چیز کیا کرتے تھے، یعنی نبی کا عمل ہے، لیکن آپ نے حکم دینے سے پرہیز کیا، کیوں، تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے، فرض ہو گیا تو کر نہیں پائیں گے، کر نہیں پائیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، لہذا وہ فرض نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، سنت ہے، کیونکہ آپ کرتے تھے، سمجھا، اب یہ اس سے نماز فرض ہے ثابت ہو سکتی، نہیں، یہ کس بارے میں ہے صرف، تو اس دلیل کے ساتھ جب ہم نے کہا مسواک کرنا سنت ہے، دلیل یہ ہے، تو اب ہم نے کیا کیا، مسواک کا حکم فرض ہے، سنت ہے، کیا معلوم پڑا ہم کو، اور اس کی دلیل ہے، تو دلیل کے ساتھ جب کسی چیز کا حکم، کسی چیز کے پرٹیکولر کسی چیز کے بارے میں حکم ہم کو معلوم ہو، تو اس علم کو فقہ کہتے ہیں، سمجھا، نہیں سمجھا، واپس سمجھانے کے ڈر سے بول رہے آپ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اب پھر سمجھاتا کہ کیا ہے معلوم نہیں، پیچھا ہی چھوڑ رہا نہیں، تو گھر کو جا کے کھانا ہے اچھے سے، اور فون آیا بریانی بنی کہاں ہے، تو اجمالی اور تفصیلی کا فرق یاد رکھیں کہ کسی ایک چیز کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن اب ہم نے یہاں پر جو دیکھا کہ رسول کا حکم ماننا ضروری ہے، تو کون سا حکم، کوئی بھی حکم، اب اس کی دلیل کیا ہے، اب اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہیں ان پر فتنہ نہ آ جائے، کہیں یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ رسول کا حکم ماننا لازم ہے، نہیں مانے تو کیا ہوگا؟ رسول کے حکم کی مخالفت کیے تو عذاب آئے گا۔ کون سا حکم؟ کوئی حکم اس میں آیا ہے؟ تو اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ جس چیز کا رسول حکم دے دے وہ لازم ہو جاتا ہے، یہ اجمالی ہے، سمجھا؟ اجمال اس کو بولتے ہیں جس میں کسی چیز کا نام نہیں آ رہا ہے، ایک جنرل رول دیا جا رہا ہے، وہ اجمال ہے، اجمالی دلیل ہے اس کے لیے اور کسی چیز کا نام نہیں آ رہا۔ لیکن یہاں ہم نے مسواک کے بارے میں، نماز کے بارے میں، یا روزے کے بارے میں، یا ربا کے بارے میں، یا تجارت کے بارے میں دیکھا، یہ خاص خاص چیزوں کے بارے میں چیزیں تھیں، اس کی دلیل حلال حرام فرض جو بھی اس کے بارے میں حکم تھا، وہ حکم اور اس کی حیثیت اور اسی کے ساتھ اس کی دلیل، یہ فقہ ہے۔ لیکن رسول حکم دے تو کرنا پڑتا ہے، نہیں کیے تو گنہگار، اور رسول منع کرے تو رکنا پڑتا ہے، نہیں رکے تو گنہگار۔ یہ کیا ہے؟ یہ اجمال ہے، یہ اصول اس سے لیے جاتے ہیں کہ رسول کا حکم ماننا پڑتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ایسی کئی اور چیزیں بھی ہیں، یہ دو مثال دیا میں نے۔ کون سی؟ رسول کا حکم ماننا پڑتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منع کر دیں رکنا پڑتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ رسول نے منع کیا تو رکنا ہے، وہ منع ہے، وہ حرام ہے۔ تو یہ کیا ہوئی؟ اجمالی دلیل ہوئی۔ تو اصول فقہ کس سے ڈیل کرتا ہے؟ اجمالی دلیلوں سے، اور فقہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ تفصیلی دلیلوں سے، سمجھا؟ اس لیے اصول فقہ کی کتابیں الگ ہیں اور فقہ کی کتابیں الگ ہیں۔ تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں، لیکن سمجھے گا۔ جو لوگ پلین چلاتے ہیں وہ پیدائشی چلاتے ہوئے آتے پلین، آپ کو بولیں گے چلا سکتے آپ؟ نہیں۔ لیکن آپ کو اگر سکھایا جائے، کئی سال کی ٹریننگ آپ کو دی جائے، آپ نہیں چلا سکتے؟ چلا سکتے کہ نہیں چلا سکتے؟ چلا سکتے، سیکھنے کے بعد سب آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، جو سیکھنے کا عمل کرے گا اس کو علم بھی آئے گا، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو۔ تو علم سیکھنے سے آ جاتا ہے، آدمی سیکھنے کی کوشش کرے علم آ جائے گا۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے۔ تو ہم نے دو باتیں آج دیکھی کہ ایک ہے اجمالی دلائل اور ایک ہے تفصیلی۔ تو فقہ کا تعلق تفصیلی سے ہے یا اجمالی سے ہے؟ تفصیلی سے۔ اور اصول الفقہ کا تعلق کس سے ہے؟ وہ کسی خاص مسئلے سے بحث نہیں کرتا، اصول الفقہ وہ جنرل رول بتا دیتا ہے، یہ ایسا کیے تو فرض ہوتا ہے، کیا فرض ہے کیا فرض نہیں ہے، یہ اصول فقہ میں آئے گا یا فقہ میں آئے گا، سمپل کوشچنس۔ اب اس کو ہم تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا فرض ہے کیا فرض نہیں ہے، کون سی چیز دین میں فرض ہے، اس کا تعلق فقہ سے یا اصول فقہ سے ہے، اور ایک چیز فرض کب ہوتی ہے، اس کا تعلق فقہ سے ہے یا اصول فقہ سے، سمجھا؟ کون سی چیز ناسخ ہے، کون سی چیز منسوخ ہے، کون سی چیز ناسخ ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ کوئی چیز منسوخ کب ہوتی ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اصول فقہ۔ کس چیز پر اجماع ہو چکا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اجماع کب ہوتا ہے، اجماع کس کو کہتے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اصول فقہ سے۔ سمجھ میں آیا؟ کیا چیز مطلق ہے، کیا چیز یعنی مقید ہے، اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اب یہ آپ کو پہلے بولیں گے آپ مطلق کس کو بولتے ہیں، مقید نہیں معلوم تو ہم بولیں گے کیا؟ تو یہ کہاں آتا ہے؟ یہ اصول فقہ میں آتا ہے۔ مختلف دلیلوں سے کیسے فیصلہ لیا جاتا ہے یہ اصول الفقہ میں ہوتا ہے کہ اس کے کیا رولز ہیں, اس کے کیا رول ہیں, اصول ہیں, اور کیا مسئلہ اس کا سٹینڈ اسلام میں کیا ہے. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, اور نفل بھی ہوتا ہے, عمرہ بھی ایسا ہوتا ہے, اس میں یہ حکم ہے. مستقل چیزوں کے بارے میں ایک ایک چیز کی حیثیت بتانا یہ فقہ میں ہوتا ہے, لیکن جنرل رولز جو ہوتے ہیں وہ کس میں آتے ہیں. سمجھ میں آ گیا اتنا تو یہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے آپ کے لیے, قابل برداشت اتنا ہی ہے. اگلے درس میں ہم اس کو تھوڑا سا اور ریپیٹ کریں گے اور اصول اور فروع میں فرق دیکھیں گے, پھر احکام کی قسمیں دیکھیں گے تکلیفی اور وضعی کیا ہے. اگلے درس میں تفصیلی طور پر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں ایک بات بتانے کی یہ ہے, آپ جلدی نہ کریں, کہ جو لوگ نہیں آ رہے ہیں یا جن کو معلوم نہیں ہے, یہ بتانا کس کا کام ہے؟ آپ گورنمنٹ کا کام ہے, آپ کا کام ہے. تو جو لوگ نہیں آ رہے یا جن کو نہیں معلوم ہے آپ ان کو بتائیں. جن کو ایس ایم ایس نہیں آ رہے ہیں ان کو آ سکتے ہیں, اس کے لیے تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. آپ کو ایک مس کال دینا پڑے گا. تفصیل کوئی بتا سکتا ہے اس کی؟ پنک کلر میں لکھا ہوا ہے. تو جن لوگوں کو دروس کی تفصیل کے ایس ایم ایس چاہیے, میں بتا دیتا ہوں, دروس کی تفصیل کے ایس ایم ایس چاہیے. نمبر کیا ہے اس کا؟ 0403053611 0403053611. یاد کرو, ثواب ملیں گا نہیں ملیں گا. 0403053611. اس نمبر کو آپ نے یہیں بیٹھے بیٹھے مس کال دینا ہے. اس کو جانے دو, آپ کو پیسے نہیں آئیں گے. آپ مس کال جانے دو, آٹومیٹکلی آپ کا مس کال کال اینڈڈ کٹ ہو جائے گا. آپ نہیں جیسا کرتے دوسروں کو, آپ ایسا مت کرو کہ پہلا رنگ کے اوپر کٹ کرتے, ویسا مت کرو. جانے دو اس کو, وہ جائے گا, اس کو رنگ ہوگا, اس کے بعد آٹومیٹکلی کال اینڈڈ کال آپ کا کٹ ہو جائے گا. آپ قبول ہو گئے, آپ کا نام وہاں رجسٹر ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو بھی ایس ایم ایس بھیجے جائیں گے وہ آپ کو آئیں گے. اس سے پہلے جن لوگوں نے کیا تھا ان کو آج آیا ہوگا ایس ایم ایس. ہاں آیا ہے نا؟ نہیں آیا؟ میرے کو آیا, کیونکہ میں نہیں بھیجا ہوں. تو آئے گا ایس ایم ایس جن لوگوں نے یہ نمبر کو مس کال جن لوگوں نے دیا ہے, اس کو ایک ایس ایم ایس آئے گا اور اس میں ڈی ایم سلفی ایسا آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ڈی ایم سلفی سے آپ کو کیا آئے گا, آپ کو ابھی جو آئے گا وہ ویب کچھ آئے گا اس طرح سے. آیا ایس ایم ایس, اس کے بعد جو آپ کو بھیجے جائیں گے کل کا, جیسے مثلا مورواڑی میں اجتماع ہے تو انشاءاللہ کل کا ایس ایم ایس آپ کو آئے گا. جس کو بھی ایس ایم ایس یہ مس کال دینے کے بعد بھی نہیں آ رہا ہے وہ کس سے بات کرے گا؟ امجد چودھری, پہچانتے آپ ان کو؟ کیا نمبر ہے ان کا؟ میرے کو بھی یاد, 9595030306. بہت پیارا نمبر ہے, 9595030306. آپ کو آنا ہی آنا ہے ایس ایم ایس. ابھی آپ مس کال دیں گے تو آپ کو اس کا ریپلائی آ جائے گا کہ آپ قبول ہو گئے. ٹھیک ہے, اس درس کی دعوت دیں. اور دیکھیے دوسرے بھی جو اپنے درست ہوتے ہیں سنیچر اتوار کے, سستی چھوڑیے, آئیے. اس لیے کہ دینی ماحول اگر نہیں ملے گا دینی جذبات کمزور پڑیں گے. تو اس لیے درست میں آنے کی کوشش کیجیے, جس سے جتنا ہوتا ہے کیجیے, اور دوسروں کو بھی دعوت دیجیے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم.